أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. یہ اعتقادی علمی کلاسوں کے مناسبت سے اختتامی پروگرام رکھا ہے، یقیناً خوشایند ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ شیعہ جوانوں کو ہر ایک میں مضمون حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شیعہ جوانوں میں سے ہر ایک کو 20-20 تازیانہ ماروں تاکہ وہ فقہ دین شناسی کا درس حاصل کرے. امام جو اتنے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، امت کے باب ہے، شفیق و رحیم ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دل چاہتا ہے کہ فقہ حاصل کرنے کے لیے، فقہ سے مراد آج کل کے اصطلاح نہیں ہے، یعنی فہم دین، شناخت دین، معرفت دین کے لیے اپنے ان چہیتے پیارے جوانوں کو 20-20 تازیانہ. لو ان الناس علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا علم ہو جائے تو مکتب اہل بیت کی پیروی کریں گے. اگر دنیا والے مکتب اہل بیت سے دور ہے، اس لیے ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے مکتب اہل بیت کی خوبیاں کیا ہے. بس اوقات مجھ جیسے افراد حجاب بنتے ہیں اور دنیا کے سامنے پردے کی شکل میں مکتب اہل بیت کی معرفت اور شناخت کے راستوں کو بند کرتے ہیں. نورانیت مکتب اہل بیت تک پہنچنے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، حقیقت مکتب اہل بیت کے ادراک کے راہ میں مانع بن جاتے ہیں. ایک اہم چیز ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم علمی اقدام ہے. انسان ایک علمی مخلوق ہے، ہر کام علم کے مطابق کرتا ہے. ہمارے فلسفے کے بزرگان کہتے ہیں انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے پہلا ذہن میں خیال آتا ہے، پانی پینا چاہے بھی پہلا ذہن میں خیال آتا ہے، پھر سوچتا ہے یہ کرنا چاہیے مجھے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کی عقل کہتی ہے کرو. ممکن ہے بس اوقات عقل بھی نہ کہے لیکن اس کے ذہن تربیت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، مختلف وجوہات مؤثر ہوتا ہے، کہتے یہ کام کرو، سگریٹ پیو فی الحال مزہ لے لو. فرض کی عقل نہیں کہتی سگریٹ پیو لیکن اس کی جو غلط تربیت ہوئی ہے اس وجہ سے ترجیح دیتا ہے. پہلا دونوں مرحلہ علمی ہے، ذہن میں خیال آنا اور پھر اس خیال کی تائید کرنا، تصدیق کرنا، اور پھر انسان قدم بقدم آگے بڑھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، انجام دیتا ہے. بس انسان علمی مخلوق ہے، کوئی کام کرنا چاہے سوچ کر کرتا ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ انسان دل کے مطابق کام کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے اسی کو انجام دیتا ہے. لیکن دل کی چاہت پر سب سے زیادہ مؤثر علم ہے. معلومات کے مطابق دل کی چاہتیں بدل جاتی ہیں. اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ انسان حب ذات کا حامل ہے، اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. بقول شہید صدر، اگر انسان کے باقی فطری صفات کا بھی کوئی انکار کرے، حب ذات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. ذات سے محبت کے مطابق دل کہتا ہے وہی کرو جو تمہارے فائدے میں ہو. تو یہاں پر علم آ کر کہتا ہے تمہارے فائدے میں کیا ہے. اسی لیے دل کی چاہتوں کی میں علم بہت مؤثر ہے. یعنی علم بتاتا ہے یہ تمہارے فائدے میں, یہ تمہارے نقصان میں ہے. تو خود بخود علم کے سائے میں فائدہ و نقصان کا پتہ چلتا ہے. فائدہ و نقصان کے سائے میں دل کی چاہتیں بدلتی ہیں, کیونکہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. بس ایک انسان کو اصلاح کرنا چاہے, انسانی معاشرے کو اصلاح کرنا چاہے, اس کے فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اب پوری دنیا میں آپ دیکھیے, اگرچہ دنیا والوں کا مقصد, میرا مقصد مغربی دنیا اور مادی دنیا ہے, ان کا مقصد مفادات ہے, طاقتور بننا ہے, علم کو استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے. اگرچہ کہتے ہیں ہم علم سے حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن وہ علم کو استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے. اقتصادی طاقت ہو, سیاسی طاقت ہو, عسکری طاقت ہو, ہر قسم کی طاقت بڑھانے کے لیے, قدرت بڑھانے کے لیے علم کو استعمال کرتے ہیں. علم خادم ہے طاقت کے سامنے. یہ مغرب کی حقیقت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے علم سے کس طریقے سے مغرب والے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اپنے اس باطل مقصد تک پہنچ رہے ہیں علم کے, علم سے سوء استفادہ کرنے کے ذریعے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عسکری طاقت, سیاسی طاقت, اقتصادی طاقت, ٹیکنالوجی کی طاقت, زرعی طاقت, سارے کے سارے ان کے پاس ہے. کیسا ہوا؟ اس سے علم کی روشنی میں. تو ہم جو دنیا کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کرنا دو حوالوں سے, ایک یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کو اصلاح کرے, دوسرا یہ ہے کہ امام کے لیے ماحول تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے استقبال امام کے لیے. تو یہ ذمہ داری, اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے بہترین طریقہ, واحد طریقہ علم ہے. یعنی سب سے پہلے اسی راستے پر چلنا پڑے گا. اور خود اسلام بھی دین علم ہے. انسان علمی مخلوق ہے, اسلام بھی دین علم ہے. اسی لیے اسلام کے آنے سے پہلے کے زمانے کا نام عہد جاہلیت ہے. اسلام کے آنے سے پہلے کے زمانے کا نام قرآن کے اصطلاح میں, اسلام کے اصطلاح میں عہد جاہلیت ہے. اور اسلام عصر علم ہے, عصر معرفت ہے. اس عصر علم کو, علم و معرفت لانے والا پیغمبر خدا ہے, اس کو استمرار بخشنے والا ائمہ اطہار ہے. تو یہ دین دین علم ہے. سب سے نمایاں چیز قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت دونوں علم کے سرچشمے ہیں. اور تیسرا عقل, جس کی تأیید دین اسلام شدت کے ساتھ اسلام کرتا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے آپ خود دیکھیے, ابھی یہاں پر آپ, یہاں پر بہت اچھا نعرہ بھی لکھا ہے, عقیدہ دلیل کے ساتھ عمل بلا تقلید, تقلید کے ساتھ خلاصہ. یہ بہت اچھا نعرہ ہے ہمارے مذہبی معیاروں کے مطابق, عقیدہ کے مطابق خلاصہ کیا ہے واقعا ایک جملے میں. تو اسلام دین علم ہے. اسی بنا پر آپ دیکھتے کہ خود خدا نے بھی دلیل لایا ہے قرآن میں توحید پر, نبوت پر. آپ دیکھیے خود خدا نے توحید پر دلیل لایا ہے, نبوت پر دلیل لایا ہے. نہیں کہا ہے کہ میری تقلید کرو تم. اب نبوت کو ماننے کے بعد ظاہر ہے باقی جو کچھ پیغمبر پہنچاتا ہے وہ سب کے سب دلیل کے ساتھ ہے. یعنی دلیل عقلی کی ضرورت توحید و نبوت کے لیے ہے, اور پھر امامت معاد کے لیے نبوت کے پیغام کافی ہوتا ہے. پیغمبر خدا ائمہ اطہار نے بھی عام طور پر دلیل لایا ہے اصول دین سمجھانے کے لیے. ہمارے معارف دینی کچھ کا تعلق فکر اور عقیدے سے ہے, اور جس کا تعلق فکر اور عقیدے سے ہے کچھ ایسے ہے جن کا ماننا, جاننا اور ماننا واجب ہے. کچھ ایسے ہے کہ کوئی ضروری نہیں. آسمان کی کیا حالت ہے, کیا حقیقت ہے, زمین کی کیا حقیقت ہے, جنات کی کیا حقیقت ہے, یہ جاننا ضروری نہیں ہے اگرچہ معارف دینی میں موجود ہے. دوسرے بعض چیزیں اعتقاد کے ہیں لیکن جاننا ضروری نہیں ہے، جیسا قضاء و قدر کا مسئلہ ہے. اگر جاننا ہے تو صحیح جاننا ہے، ورنہ جاننے کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. مولا نے فرمایا اس وادی میں داخل مت ہو جاؤ، تاریک راستہ ہے، اس سمندر میں داخل مت ہو جاؤ، بہت گہرا سمندر ہے. یعنی جس مد مقابل جس نے پوچھا اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی اس عقیدوں کو سمجھنے کی. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ داخل ہونا چاہتے تو صحیح داخل ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ورنہ داخل ہی مت ہو جاؤ. لیکن کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے. جاننا مقدمہ ہے ماننے کے لیے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان دل میں داخل ہوتا ہے. لیکن دل میں داخل ہونے کے دل کا دروازہ علم ہے، معرفت ہے. زبان سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، عمل ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے لیکن دل تک پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا لا تخف ما ليس لك به علم، علم کے علاوہ، علم کے بغیر اقدام نہیں کرنا ہے. علم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت جانا ہے. عقیدے میں علم کی ضرورت ہے. چنانچہ عرض کہ خود خدا نے دلیل لایا، خود پیغمبر نے دلیل لایا، ائمہ اطہار نے دلیل لایا، بس ہمیں عقائد حاصل کرنا ہے دلائل کے ذریعے. اگر دلائل کے ذریعے حاصل کیا تو آپ کے پاس دلیل ہے تو کبھی منحرف نہیں ہوں گے. کہتے گیلیلیو کو جب مجبور کیا گیا کہ وہ توبہ کرے، اس نے کہا تھا زمین سورج کے اطراف میں گھومتی ہے، تو ظاہر اس وقت کے پادریوں کے عقیدے کے خلاف تھا، اس کو مجبور کیا توبہ پر، پھانسی کا حکم ہوا تھا، لیکن پھر توبہ کا تھوڑا سا حکم نیچے کے نرم کیا اور توبہ پر راضی ہو گئے سفارشوں کے ذریعے. تو وہ توبہ کیا، کہتے اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے زمین پر لکھا کہ میرے توبہ سے حقیقت نہیں بدلتی. دیکھیں دو دو نے چار، ایک ایسی حقیقت ہے کہ آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. تو دلائل کے ذریعے جو ایمان ہوگا وہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. دو دو نے چار جتنے سزا بھی دے، ممکن ہے زبان سے کہے دو دونے پانچ بنتے ہیں، لیکن دل میں یہی کہے گا دو دونے چار بنتے ہیں. تو دلائل انسان کو مضبوط بناتی ہے. تو عقائد دلائل کے ساتھ، دلائل کی دائرہ وسیع ہے. یعنی در حقیقت عقائد میں ہر آدمی کو مجتہد ہونا چاہیے، تقلید نہیں کرنا چاہیے. فقہ میں اجتہاد کے لیے ظاہر ہے آپ دیکھتے کتنی عمر گزارنا پڑتا ہے تب اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کے لیے. لیکن عقائد میں اجتہاد، ایک فلاسفر ہوتا ہے ابن سینا ہے، صدر المتعلین جیسی شخصیت ہے، کتنی مضبوط دلیل ہے اپنے اعتقادی مسائل پر. بوڑھی عورت تھی، پیغمبر گئے پوچھا آپ کو خدا پر کوئی دلیل ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ روک دیا، کہا کہ یا رسول اللہ جب تک میں اس مشین کو نہیں چلاتی ہوں تب تک نہیں چلتی ہے، بس یہ کائنات کس طرح سے چلتا ہے اگر خدا نہ ہو. یعنی بوڑھی عورت اپنے علم کے مطابق، اس کے پاس بھی دلیل ہے. یعنی یہ عقائد میں ایسی صلاحیت ہے کہ ہر آدمی اپنے علم شعور کے مطابق دلیل ڈھونڈ سکتا ہے، وہ بھی صحیح دلیل ڈھونڈ سکتا ہے. اسی لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے عقائد کو دلیل کے ساتھ جان لے، لیکن پائندر دلیل پر اکتفا نہ کرے. دنیا دنیا یہ علم ہے، شبہات بہت ہے، اشکالات بہت ہے، جتنا ہو سکے دلائل کا سطح بلندتر ہو جائے، بالاتر ہو جائے، مضبوط تر ہو جائے، شبہات کا جواب جمع ہو. ہمارے سعودی عرب میں جو مومنین ہیں سخت دباؤ میں ہیں، اور مسلسل شبہات، وہابیوں کے شبہات پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. سعودی عرب کے شیعوں پر اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان شبہات کا جواب ہر آدمی کے پاس ہے، اسی لیے اثر انداز نہیں ہوتا ہے تمام تر فشار اور دباؤ کے باوجود. آدمی کو آپ دیدہ بنا لیتا ہے، فولاد بنا دیتا ہے. امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی وجہ سے دین میں داخل ہوا کچھ اور لوگوں کی وجہ سے دین سے خارج ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو بڑا سمجھا ان کے بنا پر آ داخل ہو گیا, دوسرے دن اس کے بڑے لوگ کچھ اور ہو جائیں گے, نکل جائیں گے, یہ خطرہ ہے. لیکن جو شخص دلیل و معرفت کے ذریعے دیندار ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں پہاڑ ہو سکتا ہے اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن یہ نہیں ہٹے گا. یہ دلیل کی اہمیت ہے. امام فرماتے ہیں لا تکن امعہ, تم امعہ مت بن جاؤ. راوی نے پوچھا مولا مقصد کیا؟ فرمائے یہ نہ کہو میں لوگوں کے ساتھ ہوں, لوگ جو کہیں گے وہ وہی میں کہتا ہوں, لوگ جو سوچتے ہیں میں وہی سوچتا ہوں, لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں میں وہی رکھتا ہوں. یہ جاہلوں کا کام ہے, ایسا نہ بنو. علم کے ساتھ زندگی کرو, حرکت کرو. تو یہ دین اسلام اور خصوصاً مذہب تشیع میں آپ دیکھیں تمام ائمہ اطہار علمی لحاظ سے معصوم ہے, عملی لحاظ سے معصوم. یہ خصوصیت کسی اور مذہب میں نہیں ہے, کسی اور مذہب نے یہ دعویٰ بھی نہیں کی اور دعویٰ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ مذہب تشیع کی خصوصیت ہے کہ رہبران علمی لحاظ سے معصوم ہے. علمی لحاظ سے معصوم ہونے سے عملی لحاظ سے بھی معصوم ہو گئے, یعنی عصمت ائمہ کی ایک وجہ کم از کم ان کے علمی مقام ہے. جب آدمی پوچھتا ہے گیارہویں معصوم سے کہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں, کیا گناہ کرنے کے لیے سوچتے کبھی؟ فرمایا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے, ظاہر افراد مختلف ہوتے ہیں, اسی کے مطابق بات کرنی ہے, شاید یہی وجہ ہو. آپ نے فرمایا کبھی تم نے انسان کے فضلہ کھانے کے لیے سوچا ہے؟ کہا کہ ابن صلی اللہ بالکل نہیں سوچا کبھی, ایسے سوچنے سے بھی انسان کو نفرت ہوتی. فرمایا تمام گناہان ہمارے پاس ایسے ہی ہے. معرفت کے ایک اثر ہے. فرض کیجیے پانی ہے, ہم آسانی سے پیتے ہیں, اگر آپ نے مائکروسکوپ سے دیکھا اس میں کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں تو پھر نہیں پی سکتے ہیں. علم کا وہ اثر ہے. تو ہماری قوم کے ہر جوان یقیناً کم از کم یہی ایک سال اپنی مذہب سے آگاہی ہو تو بنیاد صحیح پڑ جائے گا. عقائد, اخلاق, فقہ, سیرت اہل بیت, ان مسائل میں بنیاد صحیح پڑ جائے پھر گمراہ کرنے والے گمراہ نہیں کر سکیں گے. ورنہ بعض وقت ایک آدمی صریح کفر کی بات کرتے ہیں نیچے سے مومنین داد دے رہے ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ جہالت کی وجہ سے نا. صریح کفر کے بات پر وہ لوگ جو امام موحدین کے شیعہ ہے وہ داد دے عشق میں کرتے ہیں, لیکن چونکہ جہالت ہے اسی لیے یہ خطرات ہوتا ہے. ہر بھیڑیا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی کے لیے یہ کام جو شروع کیا ہے بہت میرے خیال میں روزہ اول خلوص کے ساتھ بنیاد رکھا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے بزرگواران ادھر تشریف رکھتے ہیں, پھر یہ سلسلہ کچھ جوانوں نے بھی آگے بڑھایا جو اسی کلاس میں شریک تھے, تو اب تک یہ ثمرہ دے رہا ہے. بہت خوشایند یہ سلسلہ ہر جگہ شروع ہو جائے, یعنی کوئی شیعہ جوان اس فیض سے محروم نہ رکھے. تو دیکھیں نا, ہم مولانے خصوصاً ہم جیسے جو معمم ہیں مذہبی نمازیوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے, پھر ہمارے جو ذاکرین ہیں تھوڑا سا اس دائرے وسیع تر ہوتا ہے, بے نمازیوں کے ساتھ بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے, لیکن وہ بھی ممبر کے حد تک. لیکن سارے لوگوں کے ساتھ رابطہ عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو مکتب تشیع کا پیغام پہنچانے کے لیے یہی ہے کہ ہر شیعہ ترجمان تشیع بن جائے تو اس وقت یہ کام کر سکتے ہیں. وہ کیسے بن سکتے؟ علم کے ذریعے بن سکتے. کم از کم اعتقادی مبانی قوی ہو, مضبوط ہو. تو ابھی انقلاب اسلامی ایران کے ایام بھی ہے, واقعا جو ہمارے عمر ہمارے برابر عمر رکھتے وہ جانتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے کیسی تشنگی تھی, آتش تھا کہ ایک دن اسلامی نظام آ جائے. مجھے یاد پڑتا ہے نجف میں سکول میں پڑھتا تھا تو عراق میں تو شیعوں کے اکثریت شیعہ لیکن شیعوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک دفعہ میری کتاب میں نجف کا نام آیا, اتنا خوش ہو گیا کہ نجف کا نام, میں خود نجف میں تھا, بارہ امام کے نام کی تو بات ہی نہیں ہے. عالم اسلام میں علمی مراکز ذکر کرتے ہوئے نجف کا نام آیا, صرف اس سے زیادہ نہیں آیا. اس دور میں کتنے تشنے تھے, کتنے تمنائیں رکھتے تھے, اور حضرت امام اس فرزند امام شاگرد امام شاگرد مکتب اہل بیت نے وہ جذبہ جو ایمانی جذبہ ان کے پاس تھا, یعنی سب سے نمایاں پہلو ان کا ایمانی جذبہ ہے, پھر ایمان کی وجہ سے باقی جذبے بیدار ہو گئے نا. نغمہ مردی کے دارت بو یہ دوست, ملتی رامی برت تا کو یہ دوست. اگر خدا کی خوشبو ہو سارے ملت کو خدا تک پہنچا سکتے. خوشبو کو تو سب چاہتے ہیں, خوشبو کی متلاشی سب ہے. آپ خوشبو والے ہو تو آپ کے ساتھ چلیں گے. امام خمینی کے ہی امام خمینی اسی انقلاب کے بارے میں انقلاب کر رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں بے تنگ آمد بے جنگ آمد, یہ شاہ نے تنگ کیا تھا اس لیے جنگ کی انقلاب ہوا. فرماتے ہیں نہیں, یہ انقلاب بے تنگ آمد بے جنگ آمد نہیں, انفی انقلاب ما انفجار نور بوت, نور کا انفجار یعنی علمی انقلاب ہے, معرفت کا انقلاب ہے, روحانیت کا انقلاب ہے, معنویت کا انقلاب ہے. تو اس انقلاب کے دنوں میں ہم گزر رہے ہیں, اور اس انقلاب میں کوئی میں سمجھتا ہوں 20-25% نے یہ بوجھ اٹھایا ہے اول سے ابھی تک. باقی جو معاشرے کی اکثریت ہوا کے رخ کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہیں. خود ایران میں 20-25% لوگوں نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے. نماز جمعہ بھی وہی آباد کراتے ہیں, مظاہروں کو بھی وہی آباد کراتے ہیں, الیکشن میں بھی فعالیت سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں, محاذ پر سب سے زیادہ مجاہد وہی ہوتے ہیں. باقی کو اب تبلیغات کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے ادھر ادھر, کبھی اہل باطل ان کو جذب کرنے کی کوشش کرتے, کبھی اہل حق. واقعاً بوجھ انہیں اٹھایا ہے یہی 25% جو معرفت رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, عشق رکھتے ہیں. اور آسانی یہ بہت قابل قدر لوگ ہیں. دیکھیں نا, ہم لوگ منزل تک نہیں پہنچے, اسی لیے تشنا ہے, شوق رکھتے ہیں, لیکن منزل پر پہنچے ہوئے لوگ اگر معرفت نہ ہو تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ طبیعت ہے انسان کی. دیکھو پانی اوپر جاتا ہے پھر نیچے گر جاتا ہے. یہ جو انقلاب تک گرم رہتا ہے, انقلاب کے بعد گرم رہنا, مشہور جملہ ہے ایران میں کہتے ہیں انقلاب شدن آسان, انقلابی مندن مشکل. جہاد اصغر آسان ہوتا ہے, جہاد اکبر مشکل, کیونکہ پوری زندگی پر حاوی اور مشتمل ہے. تو یہ دیکھیں ان جوانوں کے یہی اثر ہے. تمام تر سختیاں عموماً یہ جو مشکلات برداشت کرتے ہیں اتنے عیاش لوگ نہیں, اتنے دولت مند لوگ نہیں ہیں, صرف باشعور بادین بامعرفت لوگ ہیں. تو اگر ہم اس طرح کے ایک تعداد کی تربیت کر سکے, اور ماشاءاللہ آپ نے یہ اٹھایا, یہ پروگرام خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سال ایک تعداد میں معرفت رکھنے والوں کی تعداد میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ شجرہ طیبہ انشاءاللہ ایک باغ وسیع میں ایک جنت دنیاوی میں تبدیل ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. خدایا رہبر معظم انقلاب کو, شہدائے انقلاب کو, شہدائے پاکستان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرماؤں.